الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله مولانا. बुजुर्गों और भाइयों, आज हमारे इमाम साहिब ने यासीन शरीफ के जरिए पूरी तरावी पढ़ाई है। दरमियान में ये एक आयत आई है। इस आयत के ताल्लुक से चंद बातें गोश गुजार की जा रही हैं। यासीन शरीफ वो सूरत है जो मुर्दों पर पढ़ी जाती है। मुर्दों पर पढ़ी जाती है यानी करीबुल मर्ग पर पढ़ी जाती है। जैसे हमारे यहां मदरसों में जब आखिरी साल में दौरे में तालिब इलम पहुंच जाता है तो हम उसे मौलवी अब्दुल रहमान कहते हैं। अभी मौलवी कहां बना, अभी तो एक साल बाकी है मौलवी बनने में। मगर तमाम मदरसों में तरीका यही है कि जब दोहरे में तालिब इल्म दाखिल हो गया और दोहरे का साल शुरू हो गया तो अब उसे अब्दुल रहमान कहकर नहीं पुकारेंगे, मौलवी अब्दुल रहमान ये काम करना। एक साल पहले से मौलवी लगा देते हैं। इसी तरीके पर अभी मरा नहीं है, सकरात में है या सकरात भी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन बज़ाहिर अब ये उठकर बैठेगा नहीं, बज़ाहिर ये मरे हीगा। तो उसको हदीसों में मुर्दा कहा गया। ये कहा कि अपने मुर्दों पर यासीन शरीफ पढ़ो। इसका कोई ये मतलब समझे कि जब बिल्कुल मर जाए, रूह कब्ज हो जाए, अब सब यासीन शरीफ पढ़ने बैठे हैं, ये मतलब नहीं है। इसी तरह की एक दूसरी हदीस है, उसमें भी लोग उसका मतलब समझने में गलती करते हैं। यहां तो कोई गलती नहीं करता, मगर एक दूसरी हदीस है उसके समझने में कुछ लोग गलती करते हैं। हदीस शरीफ ये है, लक्तिनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ। और दूसरी हदीस में है कि मन काना आखिरो कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसकी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में जाएगा। تو یہ جو ہے کہ اپنے مردوں سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اس حدیث کا مطلب یہ بریلوی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دو اور قبر پر مٹی بھر کر قبر بند ہو جائے، تو اب ایک آدمی قبر پر کھڑا ہو کر اس سے یاد دلائے گا کہ وہ فلاں یاد کر کہ تو دنیا میں مسلمان تھا اور لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا. وہ اس حدیث پر یوں عمل کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور مردہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرنے ہی والا ہے. تو دونوں حدیثوں میں اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھو، اس کا مطلب ہم بھی اور بریلوی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے یاسین پڑھو، اور اپنے مردوں سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر جب بند ہو جائے تب اسے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، یاد دلاؤ. حالانکہ اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس کا دنیا کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. بہرحال یاسین شریف وہ سورت ہے جو مردوں پر پڑھنے کا حکم ہے. اس میں لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی. جب سکرات شروع ہو جاتی ہے اور آدمی کو ہوش ہی نہیں رہتا، بھان نہیں رہتی، اب دو تین آدمی مل کر یاسین پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور تب ایک آدمی دو تین آدمی مل کر زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑی بھول ہے. یاسین شریف کب پڑھنی ہے؟ مریض کو ابھی ہوش ہے، اگر عربی جانتا ہے تو جو یاسین شریف پڑھو گے اسے سنے گا، سمجھے گا. اور اگر یاسین شریف اگر وہ عربی نہیں جانتا تو سنے گا اور اس کی برکت اسے پہنچے گی. 100% فائدہ نہیں ہوگا، ہاف فائدہ اس کو ہوگا، برکت پہنچے گی. دیکھو قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، وہ ہدایت کب بنتی ہے؟ جب اسے ہم سمجھیں، پڑھیں اور سمجھیں تو کتاب ہدایت بنتی ہے. اور اگر ہم تلاوت کریں اور سمجھیں کچھ نہیں تو ثواب ملتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن وہ جو کتاب ہدایت ہونا ہے یہ فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا سمجھے بغیر. ٹھیک اسی طرح سے سمجھو کہ اگر بیمار عربی عرب ہے، عربی زبان جانتا ہے اور ابھی اس کو بھان ہے، ہوش ہے، اور اس کے پاس میں ایک یا آدمی بیٹھ کر یاسین شریف پڑھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے اور اس کا معنی سمجھ رہا ہے، تو یاسین شریف کا پورا فائدہ اسے ہوگا. اور اگر ہم جیسا ہے عربی نہیں جانتا اور ایک آدمی کوئی پڑھ رہا ہے تو سن رہا ہے، سمجھ کچھ نہیں رہا ہے، بس پورا فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا لیکن یاسین شریف کی پڑھنے کی برکت اسے ضرور حاصل ہوگی. بہرحال یاسین شریف پڑھنی ہے ایسے وقت میں جبکہ مریض کو ابھی ہوش ہے، بے ہوش ہو گیا، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، اب یاسین شریف پڑھنا ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا. لیکن اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھو، اس حکم کا مصداق یہ ہے کہ ایسے وقت اس کو یاسین شریف سناؤ، اس کو یاسین شریف سناؤ جس وقت وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس صورت میں جو مضامین ہیں وہ مضامین سمجھے تو اس کے اندر مرنے کا شوق پیدا ہو جائے، مرنے کا شوق پیدا ہو جائے. یاسین شریف سننے سے مرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور جب کسی چیز کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے، مرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یاسین شریف میں جو مضامین ہے پوری سورت میں، وہ سورت جب اس کو مریض کو سنائیں گے اور وہ سمجھے گا تو اس میں مرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، تو اس کے لیے جاں کنی آسان ہو جائے گی. دیکھو قرآن کریم میں ایک سورت ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشتا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم میں ڈوب کر روح کو کھینچ کر باہر لاتے ہیں، والنازعات غرقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کا جسم کے ساتھ جو بندھن ہے، بندش ہے، اس کو آسانی کے ساتھ کھول دیتے ہیں تو روح کھل گئی. والناشطات نشطا، پہلا حال کافر کا اور گنہگار بندے کا ہے. جب فرشتے روح قبضہ کرنے آتے ہیں تو اس کو اس کا انجام بتلاتے ہیں، روح کو بتلاتے ہیں تو نکل، آگے تیرا انجام یہ ہے، مکہ دکھاتے ہیں. تو روح جسم میں گھس جاتی ہے اور جسم کے کونوں میں، روحوں میں جا کر چھپ جاتی ہے. تو فرشتے باڈی میں گھستے ہیں اور سارے جسم میں سے روح کو کھینچ کر کے باہر لاتے ہیں، اور وہ زخمی ہو کر، چندی چندی ہو کر نکلتی ہے، جیسے کسی کانٹے دار ٹہنی پر روئی لپیٹ دو اور پھر روئی چھڑاؤ، ریشے ریشے ہو کر نکلے گی. ایسی نکلتی ہے کافر کی روح، بدکار کی روح. اور مومن کے پاس جب فرشتے روح قبضہ کرنے آتے ہیں تو اس کو خوشخبری سناتے ہیں، نکل، تیرے لیے یہ ہے، آگے یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں. تو مومن کی روح نکلنے کے لیے بیتاب ہوتی، پھڑکتی ہے، مگر نکل نہیں سکتی، کیونکہ روح کا جسم کے ساتھ بندش ہے، بندھی ہوئی، گرہ بندھی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی. بس فرشتے اس گرہ کو بہت سہولت کے ساتھ کھول دیتے ہیں، جہاں گرہ کھول دی کہ روح پھر دے کے نکل گئی، وہ بیتاب تو ہے ہی نکلنے کے لیے. بہرحال یہ دو آیتیں ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اس ان آیتوں میں معلوم ہوا کہ مومن کی روح جب فرشتے خوشخبری سناتے ہیں اگلے انجام کی تو وہ نکلنے کے لیے بیتاب ہو جاتی ہے. اسی طریقے پر جب مریض کو یہ سورت سنائی جاتی ہے، تو اس یاسین شریف، اور یاسین شریف کے سارے مضامین وہ سمجھ بھی رہا ہو، تو وہ مومن کی روح بیتاب ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے، اس کے لیے مرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیو، کلمہ اس وقت کہلوانا ہے جب اسے ہوش ہے، بھان ہے. بے ہوش ہو گیا، اب نہ کان کام کر رہے، نہ آنکھ کام کر رہی، نہ زبان چل رہی ہے، اب تین چار بیٹھ کر کے زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اب پڑھنے شور مچانے سے کیا فائدہ ہے؟ جس وقت میں ابھی مریض کو ہوش ہے اور یہ طے ہے کہ اب یہ بچے گا نہیں مرے گا، تو ایک آدمی چار پائی کے قریب بیٹھے اور کلمہ اتنا زور سے پڑھے کہ مریض سنے، مریض سے کہے کچھ نہیں. جب کوئی کلمہ پڑھے گا تو مریض پاگل نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے کلمہ پڑھوانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہے، تو وہ کلمہ سن کر وہ کلمہ پڑھے گا. جب وہ کلمہ زور سے پڑھے اور اس کا پڑھنا لوگ سن لیں، بس اب تلقین بند کر دو. پھر اگر وہ مریض کوئی دنیا کی بات بولے تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھاؤ. دنیا کی بات بولی، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے پانی پلا دو، مجھے کروٹ دے دو، مجھے پیشاب کرا دو، مجھے یہ کرا دو، تو اب پھر کلمہ پڑھوانا ہے. اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد میں اس نے دنیا کی کوئی بات نہیں بولی، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، سبحان اللہ کچھ بھی کرتا، یا خاموش پڑا رہا، تو بس یہی اس کا آخری کلام ہے، چاہے تین دن کے بعد روح نکلے. مگر کلمہ پڑھانا ہے اس سے اس وقت جب اسے ہوش ہے، اور بس وہی اس کا آخری کلام ہے جب بھی اس کی روح نکلے. ہاں، دنیا کی کوئی بات بولے تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھوانا ہے. تو ان دو مسئلوں میں لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. جب ہوش کھو دیتا ہے مریض تب کلمہ پڑھواتے ہیں، تب یاسین پڑھنے بیٹھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. یاسین شریف پڑھنی ایسے وقت میں جب اس میں ہوش ہے، وہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اگر عربی جانتا ہے تو سمجھ رہا ہے، ایسے وقت میں پڑھنی ہے، اور کلمہ بھی ایسے وقت میں پڑھانا. بہرحال یہ وہ یاسین شریف ہے جس کا بارے میں حدیث شریف میں یہ ہے کہ اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھو، تاکہ اس کے لیے آخرت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے مرنا آسان ہو جائے، روح کا نکلنا آسان ہو جائے. اب پوری سورت میں کیا کیا مضامین ہیں، ظاہر ہے وہ تھوڑے وقت میں نہیں بیان کیے جا سکتے، لیکن جو تیسرا رکوع ہے اس تیسرے رکوع میں آخرت کی چار دلیلیں بیان کی ہیں اللہ پاک نے، کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے، اس دنیا پر لائف فنش نہیں ہو جاتی، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے، اس کی چار دلیلیں ہیں، وہ آیت اللہم و آیت اللہم و آیت اللہم و آیت اللہم، چار مرتبہ آیا ہے اور چار دلیلیں پیش کی. ان چار دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں وہ ایک دلیل ہے، آج کی صحبت میں وہ یہی ایک دلیل سمجھانی ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے جیسا کہ کافر سمجھتا ہے. کافر کہتا ہے وقالوا ما ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. ایک جگہ یہ ہے سورہ جاثیہ میں، ایک جگہ پر ہے وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کافر کہتا ہے ہماری یہ جو دنیا کی لائف ہے بس یہی سب کچھ ہے. اس دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، بڑے ہو کر مر جاتے ہیں، قصہ ختم، نتھنگ. ایسے ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا چلتی رہے گی کنٹینیوس. اس دنیا کے یہ دنیا ختم ہو جائے، اس دنیا کا لاسٹ ڈے آ جائے اور پھر دوسری دنیا شروع ہو، ایسا کچھ نہیں. یہ کافر کہتا ہے. قرآن کریم پورا بھرا پڑا ہوا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ڈویل ہے، ڈبل دنیا ہے، ایک دس ورلڈ ہے، ایک دیٹ ورلڈ ہے. اس کے دلائل سے قرآن بھرا پڑا ہے. دیکھو قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، ان 114 سورتوں میں سے 85 85 سورتیں مکی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہیں. یہ تمام وہ صورتیں جو مکی ہیں ان میں احکام نہیں آئے، مدنی صورتوں میں احکام آئے ہجرت کے بعد. ان مکی صورتوں میں تین اسلام کے تین بنیادی عقیدے ریپیٹ کیے گئے اور مختلف طرح سے ان تین عقیدوں کو سمجھایا گیا. ایک لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دوسرا رسالت، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں. اور تیسرا معاد، آخرت. اس دنیا، یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا آ رہی ہے. یہ اسلام کے تین بنیادی عقیدے. مکی صورتیں 85، ان 85 صورتوں میں یہی تین عقیدے مختلف طرح سے دلائل کے ذریعے سے سمجھائے گئے ہیں. یاسین شریف بھی مکی صورتوں میں سے، اس میں بھی یہ معاد کا، آخرت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو پوری صورت میں وہی عقیدہ ہے. اور بیچ میں تیسرے رکوع میں چار دلیلیں ہیں اس پر کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا آ رہی ہے. ان چار دلیلوں میں سے ایک دلیل اس آیت میں ہے. آیت پاک کیا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلہا. پاک ہے وہ ذات جس نے ساری ہی چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. کوئی چیز کائنات میں بے جوڑ نہیں ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے. اگر جوڑا ہونے سے پاک ہے کوئی ذات تو اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات پاک ہے، ان کا کوئی جوڑا نہیں. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ جوڑا ہونے سے. الذی خلق الازواج کلہا، جس ذات نے سبھی چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. مما تنبت الارض، زمین جو چیزیں اگاتی ہے ان میں بھی اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. وَمِنْ أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے ذاتوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے ہیں. وَمِمَّا لَا تَعْلَمُونَ، اور جن کائنات کو تم نہیں جانتے ہو ان کے بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. میرے بھائیو جب ہر چیز جوڑا جوڑا ہے تو ہماری یہ دنیا بھی جوڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ لا محالہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے، وہ جوڑا اس کا آخرت ہے. یہ دلیل ہوئی کہ اس دنیا کے بعد آخرت آنی ہے. جب کائنات میں کوئی چیز بغیر جوڑے کے نہیں ہے تو یہ دنیا بغیر جوڑے کے کیسے ہوگی، آخرت کے بغیر کیسے ہوگی؟ یہاں رک کر ایک سمجھو، جب ہم لفظ جوڑا بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نر مادہ کا خیال آتا ہے، میل فی میل، یہ خیال آتا ہے جب ہم جوڑا بولتے ہیں. یہ جو لفظ جوڑا کا اور عربی میں لفظ زوج کا ناقص تصور ہے. نر مادہ جوڑا ہیں لیکن جوڑے کا مطلب یہیں تک نہیں ہے، جوڑے کا مطلب اس سے آگے ہے، مگر ہم نے ذرا سا مطلب جوڑے کا سمجھ لیا، یہ ہمارا ناقص تصور ہے، جوڑے کا مفہوم اس سے آگے ہے. لہذا سب سے پہلے سمجھو جوڑا کسے کہتے ہیں. جوڑا کہتے ہیں ایسی دو چیزیں جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں، وہ جوڑا ہے. پھر سنو، ایسی دو چیزیں جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں تو وہ جوڑا کہتے ہیں. دیکھو دو جوتوں کو، دو چپلوں کو جوڑا کہتے ہیں. کہاں نر مادہ کہاں ہے؟ دو چپل، دو جوتے سب جوڑا کہتے ہیں. کیوں جوڑا ہے؟ دونوں چپل، دونوں جوتے مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ سوار ہو کر چلنا. ایک چلنا ہے پیدل چلنا، ایک ہے سوار ہو کر چلنا. تو جو چپل جوتے پہن کر چل رہا ہے وہ سوار ہو کر چل رہا ہے. اور سوار ہو کر چلنے کا یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے، اور اوپر کا درجہ ہوائی جہاز میں اڑو، وہ بھی سوار ہو کر چلنا ہے. اور سب سے نیچے یہ ہے کہ چپل جوتے پہن کر چلو تو تم سوار ہو کر چل رہے ہو. دیکھو ننگے پیر چلے گا تو پیر میں کوئی چیز چوب سکتی ہے، کنکر چوب سکتا ہے، کانٹا چوب سکتا ہے، پیر گندے ہو سکتے ہیں. پیدل چلنے میں زیادہ تھکے گا، اور جوتے پہن کر چل رہا ہے کوئی کانٹا نہیں چوبے گا، کوئی کنکر نہیں چوبے گا، پیر گرد آلود مٹی آلود نہیں ہوں گے، اور پیدل چلنے والے سے کم تھکے گا. اور یہ مقصد ایک حدیث میں آیا ہے، حدیث میں ہے لا یزال الرجل منتعلا، آدمی جوتے چپل پن پہن کر چلے تو سمجھ لو کہ وہ سوار ہو کر چل رہا ہے. بہرحال سوار ہو کر چلنا ایک مقصد ہے جو دو چپل اور دو جوتوں سے حاصل ہوتا ہے. اگر ایک پیر میں جوتا ہے اور ایک پیر میں جوتا نہیں ہے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اس کو جوڑا کہتے ہیں. کہتے ہیں بھئی عید آ رہی ہے میں نے جوڑا سلوایا، یعنی کرتے پاجامہ کو جوڑا کہتے ہیں. کہاں نر مادہ کہاں ہے؟ اور دنیا ساری اسے جوڑا کہتی ہے. کیوں؟ کرتا پاجامہ مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ آراف میں یہ مضمون ہے کہ اللہ نے تین طرح کا لباس پیدا فرمایا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگا پے کو چھپاتا ہے، ناف سے گھٹنے کے نیچے تک ننگا پا ہے. اس ننگا پہ کو چھپانے والا ہم نے لباس پہنایا ہے، لباس کا یہ درجہ فرض ہے، لباس کا یہ درجہ فرض ہے. کسی کے سامنے چاہے وہ ہم جنس ہو، مرد مرد کے سامنے، عورت عورت کے سامنے، بغیر ضرورت کے جسم کا یہ حصہ کھول نہیں سکتا، اس کا چھپانا فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لباس تو ہم نے تمہارے لیے یہ اتارا ہے، دوسرا لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے ریش، ریش کے معنی ہیں پرندوں کے پر، کبوتر پروں کے ساتھ ہو کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، پر اکھاڑ دو سارے کتنا بھونڈا معلوم ہوگا. تو اللہ نے ایک لباس پیدا کیا ہے جو آدمی کو مزین کرتا ہے، وہ لباس پہن کر لوگوں پبلک لائف میں آئے تو ہر آدمی اس کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے کہ بھی بہت اچھا بندہ ہے، اچھے لباس پہن کر آئے. یہ کرتا پاجامہ پہنو اور سر پہ ٹوپی اوڑھو یا امامہ باندھو، یہ پرندے کے پروں کے مانند لباس ہے. جیسے پرندے کے سر پر بھی پر ہوتے ہیں، کبوتر کے سر پر بھی پر ہوتے ہیں، انسان کے سر پر بھی پگڑی یا امامہ ہونا چاہیے اور کرتا پاجامہ پہنو. اس کو جوڑا کہتے ہیں. ایک مقصد کیا ہے؟ آدمی کو مزین ہونا. آدمی مزین کب ہوگا؟ جو کرتا پاجامہ اور سر پہ ٹوپی اوڑھ کر یا امامہ باندھ کر آئے تو وہ شاندار مزین ہوگا، اور صرف لنگی پہن کر کے سڑک پر آ جائے تو لوگ کہیں گے بدتمیز ہے، اچھا نہیں معلوم ہوتا. کوئی یہ کہے کہ ٹوپی تو جوڑے میں نہیں ہے، کوئی یہ سوچے کہ کرتا پاجامہ کو جوڑا کہتے ہیں، ٹوپی جوڑے میں کہاں ہے؟ ضمناً ہے. آپ لوگ تو گھروں میں کپڑے دھوتے ہو، ہم لوگ اپنے یہاں دھوبیوں کے یہاں کپڑے دھلواتے ہیں، تو جب ہم جوڑا ڈالتے ہیں دھوبی کے یہاں تو وہ کرتے پاجامہ کا چارج کرتا ہے، ٹوپی کا چارج نہیں کرتا. کہ ٹوپی کے پیسے الگ لے نہیں لیتا، وہ جوڑے کے اندر ٹوپی انکلوڈ ہوتی ہے. بس اگر ٹوپی کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو ٹوپی ہے اس میں. یہ جو مزین ہونے والا لباس ہے، یہ لباس پھر دو طرح کا ہے. ایک آرڈینری لباس، دنیا میں بے حساب لباس ہیں کوئی بھی لباس ہو، اور ایک لباس ہے لباس التقوی، پرہیزگاری کا لباس. پرہیزگاری کا لباس یعنی اللہ کے پرہیزگار بندوں کا لباس، اللہ کے نیک بندوں کا لباس. اور وہ پرہیزگاری کا لباس اس لیے ہے کہ پرہیزگار بندوں کا، نیک بندوں کا لباس پہنو گے تو تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوگی، یہ لباس پرہیزگاری پیدا کرے گا. پھر قرآن نے کہا ذالک خیر، دس از اے ویری گڈ. یعنی یہ لباس کے تین درجے ہیں، اس میں جو تیسرا درجہ ہے ویری گڈ. پرہیزگاروں کا لباس، نیک بندوں کا لباس پہنو، مزین بھی بنو گے اور اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کرتے پاجامے کو جوڑا کہتے ہیں اس لیے کہ ایک مقصد پورا ہوتا ہے، ریشن مزین ہونا دو کپڑوں سے پورا ہوتا ہے. بہرحال یہ دو مثالیں یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ جوڑے کے لیے نر مادہ ہونا ضروری نہیں ہے، نر مادہ بھی جوڑا ہیں. کیوں جوڑا ہیں؟ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ نسل آگے بڑھانا. گھوڑی کے ساتھ گھوڑا ہوگا، بھینس کے ساتھ بھینسا ہوگا، بکری کے ساتھ بکرا ہوگا، عورت کے ساتھ مرد ہوگا، مرد کے ساتھ عورت ہوگی، تو ان حیوانات کی نسلیں آگے بڑھیں گی، اور وہ نہیں ہوں گی تو نسلیں نہیں بڑھیں گی. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں. مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ حیوانات میں نر مادہ کے ذریعے سے نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے. پھر ایک مقصد ہے نسل آگے بڑھانا، یہ ایک مقصد نر مادہ مل کر پورا کرتے ہیں، لہذا یہ بھی جوڑا. لیکن جوڑے کا مفہوم اسی میں خاص نہیں ہے، جوڑے کا مفہوم اس سے آگے ہے جیسا کہ میں نے سمجھایا. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ایک مثال ہے، سورہ زاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، قسم ہے آسمان کی، بنایا ہم نے آسمان کو اور بے شک ہم اس کو بہت لمبا چوڑا بنانے والے ہیں. ایک تو آسمان ایک طرف رکھو، والارض مددناها فنعم الماهدون، اور قسم ہے زمین کی، بچھایا ہے ہم نے اس زمین کو اور ہم بہترین زمین کو بچھانے والے ہیں. دوسری مثال ایک طرف کرو، زمین، آسمان اور زمین جوڑا ہے، آسمان اور زمین جوڑا ہے، ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ ایک مقصد کیا ہے؟ دیکھو، جس وقت آسمان بن رہا تھا، زمین بن رہی تھی، اس وقت حیوانات اس زمین پر تھے نہیں، زمین ہی نہیں ہے، بن رہی ہے، آسمان بھی بن رہے ہیں، مگر اللہ کی تقدیر میں، پلاننگ میں یہ بات ہے کہ زمین پر حیوانات، جاندار مخلوق پیدا کریں گے اللہ. جب جاندار مخلوق، حیوانات زمین پر پیدا کریں گے تو ان کی معاش کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. وہ زندگی کیسے گزاریں گے، جیئیں گے کیسے؟ تو اللہ نے اس کے لیے آسمان اور زمین دو بنائے. آسمان برستا ہے، زمین اگاتی ہے، اب حیوانات کھاتے پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. سوچو، اگر آسمان ہو اور برستا ہی رہے اور زمین نہ ہو تو کون اگائے گا؟ زمین ہو مگر آسمان نہ ہو اور برسے نہ تو زمین کیسے اگائے گی؟ اور یہ بات اگر حاصل نہ ہو تو اس زمین پر جاندار حیوانات کیسے جیئیں گے؟ ایک مقصد آسمان زمین سے مل کر پورا ہوتا ہے. آسمان برستا ہے، زمین اگاتی ہے، حیوانات کھاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور وقت پر مر جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے سن لو، والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اسی طرح سے ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تمہیں یاد آئے. لعلکم تذکرون، ہو سکتا ہے تمہیں یاد آئے، تم یاد کرو. کیا یاد آئے؟ کہ اس دنیا کے ساتھ دوسری دنیا اس کا جوڑا ہے اور یہ دو دنیایں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی. ایک مقصد کیا ہے؟ تکلیف اور جزا. یہ تکلیف اردو کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے. عربی میں تکلیف کے معنی ہیں، اللہ نے بندوں کو مکلف بنایا ہے، احکام دیے ہیں، مکلف مخلوقات کو، انسانوں کو اور جنات کو، بھینسوں کو، ہاتھی کو، ان کو کوئی احکام نہیں دیا، مکلف مخلوق نہیں ہے. ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسی مقصد میں وہ لگے ہوئے ہیں، یہی ان کی بندگی ہے. اور انسانوں کو اور جنات کو اپنی مرضی سے بندگی کرنی ہے. مرضی سے بندگی کرنی تو اللہ نے احکام دیے کہ یہ کرو، یہ مت کرو. یہ کرنا بھی بندگی ہے اور یہ نہ کرنا بھی بندگی ہے. نماز پڑھنا جیسے بندگی ہے، چوری نہ کرنا بھی بندگی ہے. یہ اللہ نے احکام دیے. اب جب احکام دیے تو اب دو قسم کے بندے ہوں گے، ایک وہ ہیں جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے احکام کا پالن نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں ان کو جزائے خیر ملنی چاہیے، لڈو ملنا چاہیے کھانے کے لیے، اور جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو مرغا بنانا چاہیے، ڈنڈے پڑنے چاہیے. مگر اس دنیا میں تو کچھ نہیں ہو رہا. اس دنیا میں تو اللہ کے احکام کا جو پالن کرتے ہیں ان کو کوئی انعام نہیں مل رہا، جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں مل رہی. بس اگر یہی دنیا ہو، آگے کوئی دوسری دنیا نہ ہو، تو اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر بھاجی، ٹکے سیر کھا جائے. اللہ کی یہ نگری اندھیر نگری نہیں. بس لا محالہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا چاہیے تاکہ اچھے کر اچھائی کرنے والوں کو اس دوسری دنیا میں جزائے خیر ملے اور برائی کرنے والے کو اس دوسری دنیا کے اندر سزا ملے. تو اب دو دنیا مل کر ایک مقصد پورا ہوگا، تکلیف اور بدلہ. جزا مانے بدلہ، تکلیف اور بدلہ ایک دنیا سے نہیں ہو سکتا. اگر اسی دنیا میں احکام بھی ہوں اور جزا و سزا بھی ہو تو پردہ اٹھ گیا، ایمان بالغیب نہیں رہا. جو ہی مسجد سے نکل کر کے دروازے پر پہنچے، ہاتھ میں لڈو آ گیا، اور جو ہی کوئی برائی کی، غیب سے ایک ریپٹ پڑا، تو برائی کون کرے گا؟ اور ہر آدمی مسجد میں آئے گا. حضور نے فرمایا کہ اگر اعلان کیا جائے کہ مسجد نماز کے بعد میں بکری کے سینکے ہوئے دو کھر ہر نمازی کو دیے جائیں گے تو لوگ عشاء اور فجر پڑھنے بھی آئیں. دیکھو بکری جب ذبح کرتے ہیں تو پائے باقی گوشت پہلے استعمال کر لیتے ہیں, یہ پائے یعنی گھٹنے سے نیچے پائے, پھر ان پایوں کے بھی کھر کاٹ کر الگ کرتے ہیں. یہ پائے جب گوشت ختم ہو جائے گا تو یہ پائے پکیں گے, اور یہ کھر جو ہیں اس کو آگ میں تپائیں گے, گرم ہوگا تو کپڑے سے پکڑ کر کھر کا کھول نکال دیں گے, اور یہ جو کھر ہیں یہ تاپ میں رکھ دیں گے. جب پائے بھی نہیں رہیں گے تو اس کے بعد یہ کھر پکیں گے. یہ کھر ہیں سینکے ہوئے کھر, جن کو آگ میں سینک کر اس پر سے کھول نکال دیا ہے اور نیچے کی گیری رکھ رکھی ہے, اس کا سالن پکے گا. مگر آپ غور کیجئے کہ کس درجے کی چیز ہے, کچھ بھی نہیں. مگر اعلان کر دو کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا جب واپس لوٹے گا تو بکری کے دو کھر, چار کھر نہیں دو ہی کھر دیں گے. اور دیکھو ہر پیر میں دو کھر ہوتے ہیں, ہر پیر میں دو کھر ہوتے ہیں, بیچ میں سے پھٹا ہوا ہوتا ہے, تو ایک بکری کے آٹھ کھر ہوتے ہیں, ان کھروں میں سے دو کھر یعنی ایک پیر کے دو کھر اس کو دیے جائیں گے تو ہر آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا, عشاء پڑھنے بھی آئے گا, فجر پڑھنے بھی آئے گا. اور اگر برائی پر فوراً پکڑ ہوتی ہے, ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبت ما ترک علی ظہرها من دابہ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی. اگر اللہ تعالیٰ برائی کرتے ہی فوراً منڈی پکڑ کر توڑ دیتے تو کوئی زمین پر پنپ نہیں سکتا تھا. کیوں, کون ہے جو برائی نہیں کرتا, گناہ نہیں کرتا؟ ہر ایک کی منڈی پکڑ, جہاں گناہ کیا کہ منڈی پکڑ کے توڑ دی تو زمین پر کوئی پنپ ہی نہیں سکتا تھا. ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی, مگر اللہ تعالیٰ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ڈھیل دیے ہوئے ہیں, کرو برائیاں کرو برائیاں, وقت آئے گا دیکھیں گے. بہرحال اس دنیا میں تکلیف کے ساتھ اگر جزا ہو تو پردہ اٹھ گیا. اس لیے اللہ نے تکلیف تو یہاں رکھی ہے اور جزا اگلی دنیا میں رکھی ہے. یہاں عمل ہی عمل کرنا ہے, بدلہ نہیں, اور آخرت میں بدلہ ہی بدلہ ہے, جزا نہیں عمل نہیں. غرض دو دنیائیں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جیسے آسمان و زمین کو ہم نے جوڑا بنایا ہے اسی طرح سے ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہو سکتا تمہیں یاد آئے کہ جیسے آسمان و زمین جوڑا ہے ایسے یہ دنیا اس کے ساتھ دوسری دنیا جوڑا ہے. یہ بات تمہیں یاد آئے کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی. جب یاد آ جائی, جب یاد آ گئی کہ اس دنیا کے ساتھ دوسری دنیا ہے, تو ففروا الی اللہ, اللہ کے دین کی طرف بھاگو, یعنی اللہ کے دین پر عمل شروع کرو. اور عمل شروع کرنا نہیں, دھیرے دھیرے چلنا نہیں ہے, دوڑو. اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کمر کسو, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, وقت قیامت کی چال چل رہا ہے. انسان کی زندگی پانی کا بلبلا ہے, کب ٹوٹ جائے پتہ نہیں. کیا بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے جا کر دفن نہیں کیا؟ کیا جوانوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر دفن نہیں کیا؟ کیا ادھیڑ نہیں مرتے؟ کیا بوڑھا نہیں مرتا؟ اور کوئی ضروری ہے کہ آخری درجے کا بڑھاپا ہر انسان کو مل جائے, نوے سو سال ہو جائے, کوئی ضروری ہے؟ پتہ نہیں کب یہ پانی کا بلبلا ٹوٹ جائے. لہذا اللہ کے دین کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. حضور فرماتے ہیں دیکھو میں اللہ کی طرف سے اوپن وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں. انبیاء زبردستی منڈی پکڑ کر کے نماز جھکا دیں گے, پڑھ نماز. انبیاء یہ نہیں کر سکتے, یہ تو اللہ کا کام ہے اور اللہ ایسا کرتے نہیں. مکلف مخلوقات کے ساتھ اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں. اگر اللہ چاہے, ولو شاء اللہ لجعل الناس امتا واحدہ, مگر نبی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں دولت ایمان سے سرفراز نہیں کر سکتے, اللہ جس کو چاہتے ہیں دولت ایمان سے سرفراز کرتے ہیں. بس نبی کا کام کیا ہے؟ وارننگ دینا, چوکننا کرنا, غافلوں کو ہوش میں لانا. ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ کے دین کی طرف دوڑو. اللہ کے دین کا خلاصہ در خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ در خلاصہ ہے عقیدہ توحید. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر, اور نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ دوسرا معبود. یہ اللہ کے دین کا جو لمبا چوڑا پھیلا ہوا دین ہے, جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے, فقہ میں بیان کیا گیا ہے, اس کا مین پوائنٹ توحید ہے. معبود اللہ ہی ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور میرے بھائیو, جب معبود اللہ ہی ہیں تو حکم دینے کا حق بھی صرف انہی کا ہے. پیدا ہمیں انہوں نے کیا ہے تو حکم ان کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ الا لہ الخلق والامر. سنو, پیدا بھی انہوں نے کیا ہے, آرڈر دینے کا اختیار بھی انہی کا ہے. کسی اور کا حکم ماننا یہ خدا کی خدائی میں شریک گرداننا ہے. لہذا اللہ کی خدا کی خدائی میں کسی کو شریک مت گردانو, یہ مین پوائنٹ ہے. انی لکم منہ نذیر مبین, میں اللہ کی طرف سے تمہیں صاف بتا رہا ہوں کہ توحید پر سارا مدار ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں جائے گا. یعنی توحید پر جو مرا, توحید پر جو مرا وہ جنت میں جائے گا. دیکھو, سب سے زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ضروری نہیں. اگر کوئی آخری بول لا الہ الا اللہ بول کر مرے تو سبحان اللہ, صلی اللہ, باقی یہ ضروری نہیں ہے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, یعنی توحید پر مرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آنن فانن آدمی ختم ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن تھا مومن, مومن تھا تو لا الہ الا اللہ پر مرا. لہذا اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کے ایک معبود ہونے کو ہمیشہ مضبوط رکھو. اور جو ایک اللہ کی معبودیت کا قائل ہے وہ کسی کا آرڈر نہیں مانے گا, وہ اللہ ہی کا آرڈر مانے گا. بیوی کہتی ہے, یہ کیا چہرے پر جھاڑو لٹکا رکھی ہے؟ شوہر کی داڑھی ہے, شادی ہوئی اس وقت داڑھی تھی, بیگم آئی, وہ روز کہتی ہے, یہ چہرے پر کیا جھاڑو لٹکا رکھی ہے؟ بازا بازا ہسبینڈ عورت کی ایسی باتیں سن سن کر کے داڑھی کم کرا دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے؟ اور معبود تو اللہ ہیں, اللہ کے علاوہ تو کسی کا امر آرڈر نہیں ہے. تو نے کیوں وائف کا آرڈر کیوں مان لیا؟ تو نے تیری خدا ہے وہ. اذان ہو گئی, وقت ہو رہا نماز کا, وقت جا رہا ہے نماز کا, نفس کہہ رہا ہے ارے یار سو جا, 9 بجے فجر پڑھ لی. اور آدمی نے مان لیا اور چادر لمبی تان کر کے سو گیا. کیا تیرا نفس تیرا خدا ہے؟ تو نے اپنے نفس کی کیوں مانی؟ خدا تو وہ ہے, وہ تو کہہ رہا ہے اٹھ پڑھ نماز. تو نے اس کے بجائے نفس کی کیوں مانی؟ نفس کو خدا بنایا تو نے. قرآن کریم میں ہے, ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا, بتلا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا دیا ہے, اس کو کون اصلاح کر سکتا؟ اس کی اصلاح کون کر سکتا؟ اس کو راہ راست پر کون لا سکتا؟ کوئی نہیں لا سکتا. جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, جو اس کی خواہش کہے وہ کرتا ہے, اس کو کون سمجھا دے گا اور کون راہ راست پر لے آئے گا؟ تو نفس میرا ہے ٹھیک ہے, مگر معبود تو وہ ہے, اس کا حکم میں مانوں گا, اپنے نفس کا کیوں مانوں گا؟ جاب کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی منڈا ہے, جاب کی بات مانتا ہے، جاب کے تقاضے کی مانتا ہے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. یہ وہی مسئلہ ہے کہ اگر صرف معبود اللہ ہے، رزاق بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، سب کچھ کرنے والا وہ ہے، اور تو اس کی تو مان نہیں رہا، جاب کے تقاضوں پر چل رہا ہے، تو تو نے صرف اللہ کو معبود کہاں مانا؟ یہ مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے. اور داڑھی بھی ایک مثال ہے، داڑھی بھی ایک مثال ہے، کوئی داڑھی میں مسئلہ منحصر نہیں ہے. کاروبار ہے، کاروبار کا تقاضا یہ ہے کہ سود دیں یا لیں، لینے کے تقاضے تو کم ہوتے ہیں، دینا مجبوراً دینا پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں سود لینے اور دینے کا گناہ اکول ہے، اور کاروبار کی منفعت اور چار پیسے کا فائدہ یہ کہتا ہے کہ سود دینا ہے یا لینا ہے. اب اس وقت میں بندہ کس کی مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے یا کاروباری تقاضوں کی مانتا ہے؟ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک میں مارکیٹ کا جو چلن ہے اس کی مانتا ہے یا اللہ کی مانتا ہے؟ یہاں آ کر کے پتا چلتا ہے کہ ایک معبود کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، یا پارٹنرشپ کر رکھی ہے کہ بعض باتیں اللہ کی مانو، بعض باتیں بیوی کی مانو، بعض باتیں نفس کی مانو، بعض باتیں مارکیٹ کی مانو، بعض باتیں گورنمنٹ کی مانو. یہ پارٹنرشپ ہے. حدیث شریف ہے، قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، انا اغن الشرکا، میں پارٹنروں میں سب سے بے نیاز ہوں. میرے ساتھ اگر کسی نے پارٹنرشپ کی ہے تو میں پارٹنروں میں سب پارٹنروں سے بے نیاز ہوں. جس نے پارٹنرشپ کی ہے جاؤ، اور جن کو پارٹنر بنایا ہے ان سے جزا لے، بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. بہرحال میرے بھائیوں، میں کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ جل شانہ وام نوالہ نے یہ کائنات دوہری بنائی ہے. یہ کائنات نہیں، یہ دنیا دوہری بنائی ہے، کیونکہ اللہ نے کائنات میں ہر چیز دوہری دوہری بنائی ہے. ایک ہی ذات صرف اللہ کی، ہر چیز دوہری بنائی. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا میں عمل کرو، بدلہ آگے دنیا میں پاؤ. اس سلسلے میں ایک تھوڑا قاعدہ سنو. بعض بھائیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ تو بہت زیادہ سزا معلوم ہوتی ہے، انصاف کے خلاف سزا معلوم ہوتی ہے. بعض بھائیوں کے ذہن میں آتا ہے جو ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو ضرورت کے بقدر پڑھنا ہے، وہ تو ہے علم دین، طلب العلم فریضت علی کل مسلم، اور ضرورت سے زیادہ یعنی ایجوکیٹڈ. اصل جو ضروری فرض کمپلسری علم ہے وہ تو دین کا ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تو پڑھا نہیں ہے، جو اس سے ضرورت سے زیادہ دین ہے وہ پڑھ رکھا ہے. ان بندوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ تو بہت لمبی سزا ہے، انصاف کے خلاف معلوم ہوتی. اس لیے یہ مسئلہ میں چھیڑ رہا ہوں. دیکھو، اس دنیا میں دو چیزیں اصل ہیں اور دو چیزیں اس کے تابع ہیں، ایمان اور کفر. یہ دو حقیقتیں ہیں، ابدی کنٹینیوس حقیقتیں ہیں. اور اعمال اچھے اور برے یہ فنش ہونے والے ہیں. نماز باندھو، پانچ منٹ کے بعد سلام پھیرے، نماز پوری ہو گئی. برائی، چوری، زینا میں مشغول ہوا، پانچ منٹ کے بعد نمٹ گیا، گناہ ختم. اور کفر یہ کنٹینیوس حقیقت ہے، ایمان یہ کنٹینیوس حقیقت ہے. لہذا میرے بھائیو سمجھو، جنت جزا ہے ایمان کی، اور ایمان کنٹینیوس حقیقت ہے. لہذا جنت جو ایمان کی جزا ہے وہ بھی کنٹینیوس چلے گی، اور مومنین تا ابد جنت میں رہیں گے. اسی طرح سے جہنم سزا ہے کفر کی، اور کفر ایمان کی طرح کنٹینیوس حقیقت ہے، فنش ختم ہونے والی نہیں ہے. بس اس کی سزا جہنم، یہ بھی تا ابد چلے گی اور ہمیشہ اس کی سزا ملے گی. یہ اصل بنیادی نقطہ سمجھنا ہے کہ جنت ایمان کی سزا ہے اور جہنم کفر کی سزا ہے. پھر مومن کے جو اچھے اعمال ہیں وہ اس کے ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے. تو جب ایمان کی جزا جنت ابدی ہے تو مومن کے جو اچھے اعمال ہیں ان کی جزائے خیر بھی ابدی ہے. ہم نے زندگی کے آخری سانس میں جو نماز پڑھی ہے اس کا سیلا جب قیامت کو ملے گا تو تا ابد چلے گا. اور مومن نے جو برائیاں کی ہیں وہ برائیاں ایمان کے تابع نہیں کی جا سکتی، خلاف جنس ہے، وہ ایمان ہے، اچھا عمل ہے، برائی اس کے تابع کیسے ہوگی؟ لہذا مومن کی برائیاں اگر اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے بندے کی طرف اور اللہ اس کی برائیاں معاف کر دیں تو معاف ہو جائیں گی، جنت میں چلا جائے گا. اور اگر معافی نہیں ملی تو مومن کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ٹیمپریری مدت کے لیے جانا ہوگا. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ مومن کو بھی اپنے گناہ، اگر اللہ نے گناہ معاف نہیں کیے تو مومن کو بھی جزا و سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا ہوگا، مگر ٹیمپریری، ایک وقت تک اس کے گناہ، کیونکہ دیکھو عمل فنش ہونے والا ہے، کنٹینیوس چلنے والا نہیں ہے، تو اس کی جزا و سزا بھی کنٹینیوس نہیں چلے گی. مگر نیک اعمال ایمان کے تابع ہو گئے تو اس کی جزائے خیر کنٹینیوس چلے گی، اور برائیاں الگ ہو گئی اور اس کی سزا پانے کے لیے جہنم میں گئے تو ٹیمپریری سزا ہوگی، جتنا گناہ اتنی سزا پانے کے بعد وہ جہنم سے نکال کر جنت میں کر دیا جائے. اور کافر کے گناہ اس کے کفر کے تابع کر دیے جائیں گے، کیونکہ کفر اور گناہ ایک لائن کے. اور جب کفر کی سزا جہنم ابدی ہے تو کافر کے جو گناہ ہیں اس کی سزا بھی ابدی ہے. اور کافر بھی تو نیک کام کرتے ہیں، کافر یعنی نن مسلم، کوئی ہندو ہی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی نن مسلم ہے، وہ بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، بہت شاندار بہترین کام کرتے ہیں، آدمی تصور نہ کر سکے ایسے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں جب ہندوستان میں نہیں یو پی میں جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ کسی اسٹیشن پر نلوں میں پینے کے قابل پانی نہیں رہتا ہے، کھولتا پانی زمین میں سے نکلتا ہے. تو کئی ہندو تنظیمیں ہیں، انہوں نے کب ہر اسٹیشن پر انتظام کر رکھا ہے، برف میں ٹھنڈا پانی بڑے بڑے لگنوں میں بھرے ہوئے، اور سینکڑوں آدمی ہیں، اور جہاں گاڑی آ کر رکی کہ ہر ایک بالٹی لے کر دوڑے گا اور ہر ڈبے میں جا کر ان کا تھرمس بھر کر آئے گا، ان کا کولر بھر کر آئے گا، پانی پلا کر آئے گا، سارے ڈبوں میں پیسنجر کو نہیں ہلنا، ان کے پاس جا کر کے برف کا پانی دے کر آئے گا. میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حسرت ہوتی ہے کہ یہ کام تو مسلمانوں کے کرنے کا تھا، کرتے ہیں یہ ہندو. بہرحال کوئی یہ نن مسلم جو ہیں کوئی اچھے کام نہیں کرتے، نہیں کرتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کی جزائے خیر ملے گی ان کو. حدیث شریف میں ہے کہ کافر کو یعنی نن مسلم کو اس نے جو اچھے کام کیے ہیں اللہ تعالی اس کی نیکی اس کو دنیا میں کھلا دیتے ہیں، ساری نیکی اس کے تمام نیک اعمال کی سارا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ مرتا ہے تو آخرت میں تو اس کے پاس نیکی تو ہے ہی نہیں، وہ تو اس کے بدلہ تو دنیا میں مل گیا، مگر اس کو تو پتا نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں میری نیکی کا بدلہ مل گیا، اس کو تو پتا نہیں. وہ تو یہ امید باندھے ہوئے ہے کہ میرے دان پون جو میں نے کیے ہیں، جو میں نے نیک کام کیے ہیں، اس کے صلہ آخرت میں ملے گا. قرآن کہتا ہے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ ان اللہ سریع الحساب. وہ لوگ جو دین اسلام کو ایکسیپٹ انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، ان کے اچھے کاموں کی مثال سنو. جنگل میں چمکتی ریت ہے، تمہاری یہاں تو یہ سب جگہ درخت ہیں، جزیرۃ العرب میں کچھ کے رن میں چلے جاؤ، ہم کراچی اور پالنپور کے بیچ میں کچھ کا رن ہے، اس رن میں چمکتی ریت ہو تو دور سے دیکھا جیسے ندی بہ رہی. تو عرب میں بھی ایسی ریت ہے، سراب کہتے ہیں اسے، چمکتی ریت. چٹیل میدان میں دور تک نظر آ رہا ہے جیسے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے. بھوکے سے پوچھو دو اور دو کتنے ہوئے تو کہے کہ چار روٹی. بھوکے سے پوچھو کہ دو اور دو کتنے ہوئے تو کہے کہ چار روٹی. تو پیاسے کو وہ ریت چمکتی ریت پانی نظر آتی ہے، یا سب زمان و ماں. چنانچہ وہ چلا، کوئی ندی بہ رہی، تالاب ٹھاٹے مار رہا ہے. جب وہاں پہنچا تو لم یجد حشیہ، وہاں تو پانی وانی کچھ ہے ہی نہیں، چمکتی ریت ہے. ووجد اللہ عندہ، وہاں اللہ ملے. اللہ نے کہا یہاں آ حساب لا، بس اس کو پورا پورا حساب چکا دیے. یعنی مرنے کے بعد میں وہ اپنے نیک اعمال کی امید باندھے ہوئے جائے گا کہ مجھے نیک اعمال، اللہ میاں کہ نیک اعمال کی تجھے بدلہ دنیا میں کھلا دیا گیا ہے، باقی برائی آپ برے اعمال کا اللہ حساب دے. اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، دیر نہیں ہے. بہرحال نن مسلم کو اس کی نیکیوں کا بدلہ حدیث میں اور قرآن میں ہے کہ دنیا میں کھلا دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے نیکیوں کا بدلہ نہیں ہے، اس کو دے دیا بدلہ. آخرت میں تو اس کے کفر کی سزا جہنم ہے جو ابدی ہے، اور اس کی برائیاں اس کے کفر کے تابع کر دی گئی ہیں، لہذا اس کی سزا بھی ابدی ہے. بس یہ خیال کرنا کہ جہنم بہت لمبی سزا ہے، لمبی نہیں، یہ کفر بھی تو کنٹینیوس ہے. جیسے کوئی یہ خیال کہے کہ جنت جو جزائے خیر ہے یہ بہت زیادہ جزا ہے، جزا نہیں ایمان کا بدلہ ہے، ایمان کنٹینیوس حقیقت. اس لیے میرے بھائیو مرن اس صورت پاک میں یہ مضمون آیا، اور مرنے والے کے سامنے جب یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس کو یہ سنایا جاتا ہے کہ سمجھ لے یہ دنیا جو آج تیری دنیا ختم ہو رہی ہے، اب تجھے موت نظر آ رہی ہے، قبر میں تو نے پیر لٹکا لیے ہیں، ڈر مت، افسوس مت کر، اس کے بعد دوسری دنیا ہے، دو دنیاؤں کا جوڑا ہے، قدرت نے کائنات میں ہر چیز کا جوڑا بنایا، اس دنیا کا بھی جوڑا ہے، تیری جزائے خیر آگے. ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بے شک وہ بندے جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب یہ کہا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں. میرے بھائیو آج ہم میں سے کچھ لوگ کہتے تو زبان سے ہیں ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، مگر پھر اللہ کی ہر بات مانتے نہیں، اللہ کے علاوہ کی بھی مانتے ہیں. حالانکہ چاہیے جب ربنا اللہ کہا ہے تو ہر بات اللہ کی ماننی ہے. ان پر فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے، کب اترتے ہیں؟ موت کے قریب میں. پوری زندگی میں فرشتے نہیں اترتے، جب موت کا وقت ہے، نزا اور سکرات شروع ہو جاتی تو فرشتے اترتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غم مت کھاؤ. ڈر کاہے کا ہوتا ہے؟ آگے جو حالات پیش آتے ہیں اس کا ڈر ہوتا ہے. آدمی چلا جنگل میں اکیلا رات میں، اب ڈرتا ہے کہ آگے معلوم نہیں کوئی درندہ مل جائے، سانپ مل جائے، کیا ہو جائے، جن بھوت مل جائے، تو آگے حالات جو ہے اس کا ڈر، اور پیچھے جو کچھ ہو گیا اس کا غم ہوتا ہے. جب میں گھر جا کر ہاتھ ڈالا تو والیٹ نہیں، او ہو ہزار ڈالر تھے، پتہ نہیں والیٹ کہاں گر گیا.
اب غم ہوگا. تو فرشتے آ کر کہتے ہیں لا تخابوا ولا تحزنوا، آگے جو معاملات پیش آئیں گے اس سے ڈرو مت، اب پیچھے جو دنیا چھوٹے گی اس کا غم مت کرو.
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون،
اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
پورا قرآن جنت کے وعدوں سے بھرا پڑا ہے، تم نے اللہ کے احکام پر عمل کیا ہے، ان اعمال پر جو تمہیں جنت کا وعدہ ہے اس کی خوشخبری سن لو، وہ جنت تمہیں ملا چاہتی ہے. بس روح نکلی اور جنت میں پہنچے.
جب کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو آج کل امریکہ میں ایئرپورٹ ایسی مصیبتیں بن گئے ہیں کہ ڈپارچر بھی مشکل اور ارائیول بھی مشکل، ایسے بھول بھلیاں سارے ایئرپورٹ بنا دیے ہیں. تو اگر کوئی چھوڑنے آتا ہے دوست تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ گیٹ تک چھوڑ جاتا ہے. کوئی ریسیو کرنے آتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ لے کر چلا آتا ہے. تو اب ہم یہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچیں گے، وہاں ہمارا ساتھ کون دے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے کار ساز ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں تھے تب بھی تمہارے کام ہم ہی بناتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی تمہارے کام ہم ہی بنائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دیکھو اس دنیا میں بھی ہمارے کام فرشتے بناتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں ہر انسان کے ساتھ، مومن کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ فرشتے لگائے گئے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور وہ اللہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہذا گھبرانا نہیں ہے، اگلی دنیا میں سب کام تمہارے ہم بنائیں گے.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
اور جب تم جنت میں پہنچو گے تو جنت میں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا. ایک دیہاتی نے کہا مولوی جی جنت میں بیڑی بھی ملے گی نہیں ملے گی؟
جو جی چاہے گا ملے گا، وہ بیڑی پینے کا عادی ہے.
تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر تیرا جی چاہے گا یہ گندی چیز پینے کو تو ضرور تجھے بیڑی ملے گی، مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے، آگ وہی ہے، جا جلا کر کے پی کر آ.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تم آرڈر دو گے، بس تمہارے منہ سے آرڈر نکلا اور وہ چیز حاضر. درخت ہے، تم کھڑے ہو تو اس کے پکے پھل ہاتھ لمبا کر کے توڑ لو، بیٹھے ہو تو شاخ خود جھک کر آئے گی بیٹھے بیٹھے توڑ لو، لیٹے ہو تو شاخ اور جھک کر آئے گی لیٹے لیٹے پھل توڑ لو.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
اور یہ جو نعمت جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ، یہ نہایت بخشنے والے نہایت مہربان اللہ کی طرف سے یہ مہمانی کے طور پر ہے. جب مہمان کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو میزبان بڑا رسپیکٹ کرتا ہے، اور ہمارے گھر کی خواتین دو دن پہلے سے پکانا شروع کرتی ہیں، سموسا پکا رہی ہیں، یہ کرا رہی ہیں، وہ کر سب فریج بھر دیتی ہیں، حالانکہ مہمان کھائے گا دو روٹی اور دو بوٹی، مگر اس کے لیے دو دن سے عورتیں تیاری کرتی ہیں. وہ نہیں جانتی کہ یہ سب مہمان اتنا نہیں کھا سکتا، سب جانتی ہیں، مگر نہیں رسپیکٹ ہے، اس کی رسپیکٹ میں سب کرنا پڑتا ہے. ایک قصہ سن لو بات ختم کریں. ہمارے یہاں دیوبند میں ایک بڑے آدمی گزرے ہیں مولانا عثمان صاحب، چیئرمین حضرت شیخ الہند کے نواسے تھے، اور 30 سال تک الیکشن لڑے بغیر ہندو مسلمان متفق تھے ہمیشہ، بغیر الیکشن کے وہی چیئرمین رہتے تھے جب تک وہ زندہ رہے. ایک مرتبہ ضلع میں کلیکٹر آیا، ڈی ایم آیا، تو ڈی ایم اپنے ضلع کا دورہ کرنے نکلے گا تو دیوبند آیا، تو مولانا عثمان صاحب دیوبند کے چیئرمین تھے، ان کی ضروری تھا کہ ان کو استقبال کریں، ویلکم کہیں، اپنی ٹی پارٹی دیں، بدھایا، خیر ٹی پارٹی دی، کلیکٹر آ کر بیٹھا، دسترخوان پر تکلفات ہوتے ہی، اور ایسے موقع پر مہمان یہی کا فریضہ ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، تو ڈی ایم نے کہا مولانا آپ نے بہت تکلف کر دیا، میں بہت ناچیز معمولی آدمی ہوں، میرے لیے اتنے سارے تکلفات آپ نے کر لیے، طریقہ ہے کہنے کا، پھر جب وہ کہہ چکتا ہے تو پھر میزبان کا بھی فرض ہے جواب دینا، نہیں نہیں آپ ڈبل پیسہ ہیں، سنگل بھینسا ہیں، آپ کے لیے تو یہ سب ہونا ہی چاہیے، ایسا کہنے کا بھی رواج ہے، تو مولانا عثمان صاحب بڑے منہ پھٹ تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے جواب دیا، کہا سن بے کلیکٹر، میں جانوں کہ تو یہ سب نہیں کھا سکتا، مگر میں نے یہ سب جمع کیا ہے تاکہ تجھے دکھاؤں کہ دیکھ بے بھینس تیرے لیے میں نے اتنا جمع کیا، اب کلیکٹر کو کاٹو تو خون میں نہیں چلے، تو میزبان جانتا ہے کہ جتنا پکایا جا رہا ہے وہ مہمان نہیں کھائے گا، مگر کرنا پڑتا ہے، اس کو دکھانا ہے کہ دیکھ بے بھینس تیرے لیے میں نے اتنا پکایا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جنت ہے اور جنت کی نعمت ہے، نزولم من غفور الرحیم، نہایت بخشنے والے، نہایت مہربان، اللہ کی طرف سے یہ مہمانی کے طور پر جنت تیار کی گئی ہے مومنین کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے، اس لیے میرے بھائیوں اس دنیا میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت قیامت کی چال چل رہا ہے، زندگی بلبلا ہے، کب ٹوٹ جائے پتہ نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، لہذا جو لمحے اس ماہ مبارک کے رہ گئے ہیں، دو چار پانچ چھ دن رہ گئے ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، اور اس میں جو کچھ اللہ پاک توفیق دے دے وہ کر لو، لوگوں میں ایک کمی یہ ہے کہ جگیں گے تو رات بھر لیکن کریں گے کیا باتیں، جگیں گے تو رات بھر لیکن کریں گے باتیں، آئس کریم سموسے کھائیں گے، اور صرف باتیں بھی کرنے، اس کی پشت کاٹیں گے، اس کی بیک بائٹ کریں گے، اس کی غیبت کریں گے، اور بجائے کچھ حاصل ہونے کے گناہوں کی پوٹلی بند کر تیار ہو جائے، لہذا میرے بھائی وقت ضائع کرنے سے بچاؤ، جو کچھ اللہ توفیق دے اس مہینے کے قیمتی لمحات میں کر لو، جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر آدمی پچھتاتا ہے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، وقت پر ہوش آ جائے تو سب کچھ ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔